درود بجنب محمد و آل محمد بحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجنب محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. فوجی علیہ رحم نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا وعدہ ارشاد فرمایا کہ جو دین خدا نمدار نے بھیجا یہ دین باقی رہے گا، دین کی نشانیوں پہ عمل ہوگا، پورے زمین کے اوپر اللہ کے دین کا پرچم لہرائے گا. خدا نمدار نے قرآن کریم میں ہمیشہ مومنوں کو امید دلائی کہ اس دین کی عزت کے دور کو دیکھیں گے. کچھ ابتدا میں بہت سخت تھا، مثلا آپ تصور فرمائیے قرآن کریم جب نازل ہونا شروع ہوا ہے تو کتنے لوگ دین کے ماننے والے تھے. بعض اوقات ایسا بھی تھا کہ مثلا 20-25 لوگ 30 لوگ دین کے ماننے والے تھے، اور اس کے بعد اگر پھیل بھی گیا تو ایک مدینہ کے شہر کے اندر چند مومنین مثال کے طور پر 250-300-400 لوگ، اور ان 300-400 لوگوں کے درمیان اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جس دین کے تم معتقد ہو یہ پورے زمین کے اوپر پھیل جائے گا، پوری کرہ ارضی کے اوپر، پوری کائنات پر اللہ کے دین کا پرچم لہرائے گا. یہ غیر معمولی یقین چاہیے اس کے لیے کہ چند لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور ان کو اس بات کا وعدہ دیا جائے کہ یہ دین پھیلے گا، اور وہ لوگ یقین کریں کہ ہاں یہ دین پھیلے گا. اب ہم لوگ بہت بہتر صورت حال ہیں، اب الحمدللہ ہمارے پاس نشانیاں بہت زیادہ ہیں. ان 250-300 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اگر قرآن کریم فرمائے کہ دین پھیلے گا تو تعجب کی بات ہے. اب الحمدللہ ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا کی تقریباً تمام نظریاتیں، افکار، خیالات، عزم سب کے سب شکست کھا رہے ہیں، اور خاص کر اس دور کا جو سب سے بڑا جال فکری طور پر انسانوں کے ذہنوں کے تھا، کیپٹلزم ختم ہو رہا ہے. سوشلزم کا ہم خاتمہ دیکھ چکے ہیں، لوگ فکری طور پر ایک نظام ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس موقع پر جب پوری دنیا فکری طور پر کنگال ہو چکی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ دے، کتنا خوبصورت ہو کہ اس موقع پر نبی کے خاندان سے ان کے فرزند تشریف لائیں اور دنیا کو ایک فکر دیں، دنیا کو ایک راستہ نظر آئے. یعنی آج کے دور میں جیسے ہی سوچتے ہیں کہ امام تشریف لائیں گے، فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں قبول ہو جانا بہت آسان ہوگا. پہلے کا جیسی حالت نہیں ہے، لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا پڑے گا کہ حضرت اثار علیہ السلام نے اس فکر کو پھیلایا کیسے، کس طریقے سے ان حالات کا مقابلہ کیا جو سخت ترین حالات تھے. جب لوگ کم تھے, دشمن بے تحاشا تھے اور بہت کمزوری کا دور تھا. اس اعتبار سے آپ کربلا کے واقعے کے اندر ایک عظمت دیکھتے ہیں, مختصر گروہ نے کس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا. لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو آپ اس گروہ کے اندر ظاہری طور پہ بہت کمزوری دیکھیں گے. اتنی سی تعداد پوری دنیا کے اندر نواز رسول کا ساتھ دینے کے لیے, اور اس کے بعد بھی جب خاص کر ہمارا موضوع ہے ربیع الاول کے بعد جو کچھ پیش آیا, ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پہ شیر کے پاس کوئی حکومت تھی, شیر کے پاس کوئی سلطنت تھی یا کوئی بہت بڑی طاقت تھی. نہیں, ظاہری طور پہ مختصر لوگ تھے, ادھر ادھر اہل بیت کے ماننے والے ہوتے تھے, لیکن مجموعی طور پر کوئی بہت بڑی طاقت سامنے آئی ہو, جیسے اس وقت ہمارے سامنے طاقت ہے. الحمدللہ اس وقت پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ کے پاس مضبوط ترین فوجی نظام, آپ کے پاس ہے مضبوط ترین گروہ جماعت جس کے اندر جوش جذبہ ولبلا وفشر جن سب کچھ ہے, وہ آپ کے سامنے اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اور پوری دنیا میں طاقت پھیلی ہوئی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا, سخت دور تھا, اور یہ سخت دور کم مدت نہیں رہا ہے. اس سخت دور کے ساتھ دشمن کی سختیاں بھی تھیں. ہمیں اور آپ کو بار بار سوچنا پڑے گا ہم اس کمزور دور سے اس اچھے دور تک کیسے پہنچیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہری طور پر کوئی مرکز بھی نہیں تھا, کوئی سینٹر بھی نہیں تھا. اس وقت تقریباً دنیا کے ہر فرقے کا کوئی سینٹر ہوتا ہے, دنیا کے ہر نظام کا بہرحال ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ جا کر غیبت کبرا کے 1100 سال میں دیکھیں کہ شیر کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ تھا, تو کوئی خاص ہیڈ کوارٹر بھی نظر نہیں آئے گا آپ کو. پھر یہ کام ہوا کیسے, شیر کی بقا ہوئی کیسے؟ ہم جانتے ہیں اس کے پیچھے معنویت ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حمایت شامل حال ہے. اگر وہ حمایت نہیں ہوتی تو بشیروں کو واقع نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ہمیں عوامل ڈھونڈنے پڑیں گے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہدایت کے لیے, معاشرے کو نظم و ضبط دینے کے لیے علماء کے گروہ کو تیار کیا. انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا, ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے انہوں نے اس پورے اجتماع کو محفوظ کیا, جس کی دینداری کو محفوظ کیا, اور بہت بڑا جو ایک کام انجام پایا وہ دین کی اصالت, دین کی واقعیت میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی. ہم اور آپ جس فقہ پہ عمل کر رہے ہیں بے عین ہی وہی فقہ ہے جس پہ چھٹے امام کے اصحاب نے عمل کیا ہے, درود بھیجے محمد والے محمد پر. ہمیں اس کی اصالت پہ یقین ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال کے اندر جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں فقہ کے اندر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہاں پیچیدگی بڑی ہے, وسعت بڑی ہے, بہت وسیع ہے. پہلے اتنے زیادہ مسائل نہیں تھے, اب مسائل بہت زیادہ ہیں. پہلے اتنی گہرائی نہیں تھی, لیکن اب گہرائی بہت زیادہ ہے. پہلے اتنے طالب علم نہیں تھے, اب طالب علم بہت زیادہ ہیں. ان سب کے باوجود کیا یہ وہی ہے یا اس سے بالکل علیحدہ ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں بالکل سکون سے کہ ہاں یہ وہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, بنیادوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. الحمدللہ رب العالمین. یہ کس نے کیا اس کام کو؟ 1400 سال بہت ہوتا ہے ایک فکر کو کہیں سے کہیں پہنچنے میں. منحرف ہوتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اور یہ جو پاکستان کے اندر آپ بعض اوقات مشکلات دیکھتے ہیں, مسائل دیکھتے ہیں کہ ہر 5-6 سال کے بعد ایک نیا فتنہ شروع ہوتا ہے, ایک نئی فکر شروع ہو جاتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. یہاں علم کی مرکزیت نہیں ہے, یہاں مضبوط ایسے علمی مراکز نہیں ہیں جن کے ذریعے سے ان انحرافات کا مقابلہ کیا جا سکے. کوئی ایران میں جرت کرے گا اس طرح سے کر کے دکھائے؟ ایران میں حوزہ علمیہ موجود ہے, اگر کہیں معاشرے کے اندر کوئی خرابی واقع ہوگی وہ حوزہ علمیہ مقابلہ کرتا ہے. اگر حتی موجودہ حکومت, جس کو ہم اسلامی حکومت تعبیر کرتے ہیں اور بحق تعبیر کرتے ہیں, اسلام کے اصولوں پہ بنی ہے, اگر یہ حکومت بھی کوئی غلطی کرتی ہے وہ حوزہ علمیہ اس کو ترک نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ اسلامی حکومت ہے تو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے, مستقل اعتراض کرتے ہیں اگر کوئی چیز غلط نظر آتی ہے. زیادہ میرے ذہن میں ہے کہ ہم قم کے اندر نماز جمعہ میں جاتے تھے, آیت اللہ مشکینی مرحوم جمعہ خطبہ دیتے تھے, کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ایسا میوزک آتا تھا یا ایسی کوئی چیز آتی تھی جو پسندیدہ نہیں ہوتی تھی, تو بقدر جمعہ کے خطبے ہی کہتے تھے کہ ہمیں حکومت کی یہ چیز پسند نہیں آئی, اس کو صحیح ہونا چاہیے. مستقل رہے ہیں ہمیشہ اہل بیت کے ماننے والے, مستقل طور پہ اپنا کام کو انجام دیا ہے اور دین کی حفاظت کی ہے. اب ایک طرح سے انہوں نے ذمہ داری کو انجام دیا ہے, اپنے دین کی حفاظت کی ہے, معاشرے کے اندر دین کے انحرافات کا مقابلہ کیا ہے, کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس نظام کے اندر دخالت دے. یہ بہت عجیب ہے, علماء اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی باہر سے آئے اور علماء کے نظم و نسق کو سنبھالنے کی کوشش کرے, کبھی اجازت نہیں دیتے تھے. حتیٰ ایک وقت آیا کہ شاہ ایران نے مسجدوں میں دو دو قالین گفٹ کیے تھے ہر مسجد کو. ایران کے بادشاہ نے انقلاب سے پہلے دو دو قالین گفٹ کیے حکومت نے. ظاہری طور پہ شیعہ تھا وہ, ظاہری طور پہ تو اہل بیت کمانے والا تھا, لیکن نظام کی بنیاد ظلم پہ تھی. اس نے مسجد کو دو دو قالین گفٹ کیے. علماء نے دیکھا نہیں, بادشاہ اس طرح سے دینی اداروں میں اپنے اثر و رسوخ کو بنانا چاہتا ہے, ورنہ اس کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے, اس کو باہر نکال دو. تو لوگ ان قالینوں میں نماز نہیں پڑھتے تھے جو بادشاہ کے دیے ہوئے قالین ہوتے تھے, یا فرش پہ پڑھتے تھے یا اپنی دری پہ پڑھتے تھے. اس حد تک سختی دکھاتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے کہ ظلم کا نظام دینی اداروں کے اندر دخالت تھے. علماء مستقل تھے, ابھی بھی میں آپ کی خدمت درج کروں, حتیٰ آج بھی مستقل ہیں. یعنی کوئی تصور نہ کرے کہ ایرانی حکومت علماء کے نظم و نسق کو چلاتی ہے, نہیں, بالکل الٹا ہے. علماء مستقل کام کرتے ہیں, یہ راز ہے اس قوم کے باقی رہنے کا. اگر یہ استقلال نہ ہوتا اور اس کے اندر مال کا استقلال بھی شامل ہے, کسی کے دست نگر نہیں تھے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے, اور اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ترکیب سمجھ میں آتی ہے. اگر قمص کا نظام نہ ہوتا یہ لوگ مستقل نہیں ہو سکتے تھے, یہ لوگ محتاج ہو جاتے. اگر یہ محتاج ہو جاتے حکومت انہیں کنٹرول کر لیتی. آپ مصر کی حالت دیکھ رہے ہیں, آپ حجاز کی حالت دیکھتے ہیں, جمعے کے خطبے لکھے ہوئے آتے ہیں خطبہ کے پاس, لفافہ ان کے کھڑے ہونے کے بعد کھلتا ہے, اس موقع پر کاغذ ان کے سامنے آتا ہے کہ آج جمعے کا خطبہ یہ دینا ہے, اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ جو اسکرپٹ لکھا ہوا آتا ہے اس کو لفظ اور حرف کی تبدیلی کے بغیر پڑھیں. اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے, نہیں کریں گے زندگی عذاب میں آ جائے گی. مالی طور پر, سیاسی طور پر مکمل وابستہ ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں وہاں کے صاحبان علم ظاہری طور پر, اور بالکل مستقل ہیں شیعہ علماء. اور آج ممکن ہے کوئی احساس کرے کہ ہاں ٹھیک ہے آج خمس بہت زیادہ ہے, آج پیسہ پوری دنیا سے آتا ہے. 1400 سال میں ایسے ہی تھا کیا؟ یہ سب ایسے ہی رہے ہیں, ہمیشہ سے پیسہ آتا تھا, قطعاً ایسا نہیں تھا, قطعاً ایسا نہیں تھا. آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں تھا, آج سے 50 سال پہلے تک صورتحال یہ تھی کہ معمولاً جو طالب علم زندگی گزارتے تھے ان کو کوئی اسکالرشپ نہیں ملتا تھا, ان کے گھر والے ان کا ساتھ دیتے تھے کہ یہ گھر میں نہ رہیں وہاں رہیں, ہم پیسہ بھیجوائیں گے, یہ وہاں پڑھیں گے, کوئی اسکالرشپ نہیں تھا. طالب علم عجیب و غریب سختیاں جھیلتے تھے. صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کام کتنی قربانیوں سے انجام پایا ہے. آج سے صرف 40 سال پہلے تک, 50 سال پہلے تک طالب علموں کی غربت کا یہ عالم تھا کہ طالب علم عراق کی نجف کی سبزی منڈی کے باہر رات کو جا کر بچے کچھے پھل کھاتے تھے تاکہ دن گزار سکے, اور اس زمانے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھیں, اندھیرا ہوتا تھا, مطلق اندھیرا. تو یہ لوگ اندھیرے میں جا کر بچے کچھے پھل کھا لیتے تھے تاکہ کسی طریقے سے زندگی گزرے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ ایران کے جو چیف جسٹس تھے موسوی اردویلی, ایران کے ایک اور ذمہ دار کے ساتھ اس پھل کو کھاتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دوست بنے تھے, جو بعد میں ایران کے چیف جسٹس بنے تھے. ان لوگوں نے یہ سختیاں جھیلی ہیں. اگر شیعہ علماء نے یہ سختیاں نہ جھیلی ہوتی اپنے آپ کو مستقل رکھنے کے لیے, کسی سے وابستہ نہ رکھنے کے لیے, تو آج ہم یہاں نہیں ہو سکتے تھے. آج یہاں راز یہ ہے کہ ان لوگوں نے سختی جھیلی ہے, انہوں نے مصیبتیں جھیلی ہیں, پھر ایک اور بہت بڑا کام کیا ہے. اپنی ان تمام تر مصیبتوں اور سختیوں کے باوجود اپنی عوام سے دور نہیں رہے, اپنی عوام سے وابستہ رہے. اور اس پوائنٹ کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شیعت غیبت کبریٰ کے اس سخت حالات سے نکل کر آج یہاں تک پہنچی ہے, اور ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیسے پہنچی ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آگے کیسے جائیں گے. تو اس میں سے جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ علماء اپنی عوام کے ساتھ رہے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. نبی خدا اور ان کے جانشینوں کی ایک مستقل سنت ہے, مستقل سنت. جب کبھی سیاسی ماحول میں اجازت ملی, قید خانے میں نہیں تھے, اگر قید خانے میں تھے تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا, اگر قید خانے میں نہیں تھے اجازت مل گئی باہر آنے کی تو پھر ایک کام کرتے تھے, راتوں کو نکلتے تھے غریب غربا کے گھر پہ ضرورت کی چیزوں کو تقسیم کرتے تھے. یہ ایک مستقل سنت تھی. اور راتوں کو نکلنے کا مطلب صرف یہ تھا, جو سمجھ میں آتی ہے بات, وہ یہ کہ انجانے میں کسی کی مدد کی جائے. اصل راز یہ تھا, ورنہ اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اصل راز یہ تھا کہ اس زمانے میں نے عرض کیا, رات کو مطلب تاریکی ہوتی تھی, کوئی تاریکی کے وقت کسی کے گھر پہ آئے چیز دے کے چلا جائے, پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے کیا. معمولاً اس کام کو کرتے وقت چہرے پہ نقاب لگا لیا کرتے تھے تاکہ بالکل کوئی امکان نہ رہے. یہ مستقل سنت تھی اہل بیت علیہ السلام. جتنا بھی جس دور میں بھی جائیں آپ, ہر دور میں معصومین نے اس کام کو انجام دیا ہے. یہی ان کے ماننے والوں نے غیبۃ الکبریٰ میں انجام دیا ہے. علماء نے کبھی اپنے آپ کو اپنی عوام سے دور نہیں ہونے دیا, ان کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے. بڑے بڑے نامی گرامی علماء اپنی مصیبت کے وقت میں اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آتے تھے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کو اپنے احترام کے خلاف بھی نہیں سمجھتے تھے. آج بڑا عجیب دور ہے, آج ہم لوگ بالکل مختلف ہیں. مثلا ہم احترام کے کچھ تقاضے بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. ان لوگوں نے ان تقاضوں کا خیال نہیں کیا, اس کے باوجود ان کا احترام ہوتا تھا. مثال کے طور پر کتنے واقعات موجود ہیں کہ اگر کبھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہوتی تھی تو مرجع تقلید خود کھڑے ہو کے تقسیم کرتے تھے, خود کھڑے ہو کے تقسیم کرتے تھے. مثلا میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ نجف اشرف کے اندر پانی بہت کھارا آتا تھا, بہت کھارا پانی آتا تھا ایک زمانے میں, اور لوگ اسی کو پیا کرتے تھے. پھر کچھ ایسا ہوا کہ وہ پانی بالکل ہی پینے کے قابل نہیں ہوا. جب بالکل پینے کے قابل نہیں ہوا تو لوگ مرجع تقلید کے پاس آئے, کہا نجف خالی ہو جائے گا, پانی پینے کے قابل ہے ہی نہیں. کہا ٹھیک ہے, ہم پانی کا بندوبست کرتے ہیں. دین کے نام پہ جمع ہوئے پیسے کو استعمال کر کے پانی خریدا گیا, وہ پانی لوگوں تک پہنچاتے تھے, اور جب یہ پانی تقسیم ہوتا تھا تو خود مرجع تقلید کھڑے ہو کر مشک اٹھاتے تھے, تو مشکیزہ کو اٹھا کے لوگوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. ان کے کپڑے گیلے ہوتے تھے, لوگوں کا اجتہام ہوتا تھا, رش ہوتا تھا, تمام مصیبتوں کو جھیلتے تھے. کیوں یہ کام کرتے تھے؟ کیسے ان کے احترام میں کمی ہوتی تھی؟ نہیں, احترام میں کمی نہیں ہوتی تھی, احترام اور بڑھ جاتا تھا لوگوں کی نظروں میں. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے ہمارے احترام میں کمی ہوتی ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. بس جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پبلک سے کتنا نزدیک ہیں. شیخ کا ارتقاء چاہتے ہیں شیخ پھیلے, اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کی فکر پھیلے. یہ بتائیں کتنا لوگوں کے دکھ درد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں اتنا دین پھیلے گا, جتنا لوگوں سے علیحدہ ہیں اپنی ذات پہ سوچ رہے ہیں اتنا دین کم پھیلے گا. یعنی اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل نیٹورک وہ اہل بیت علیہ السلام کی شناخت میں سے ایک شناخت ہے. سوشل ورک کیا ہے, لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے. غیبۃ الکبریٰ میں بھی یہی ہوا ہے, ہمیشہ اسی پوائنٹ نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں دلوائی ہیں, بہت بڑی بڑی کامیابیاں دلوائی. اب میں معذرت کے ساتھ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ شاید کم ہو رہی ہے, وہ یہ کہ بہت اچھی چیز ہے ہم لوگ مجالس کے بعد تبرک دیں, لیکن حد تک امکان کوشش کریں یہ تبرک ضرورت مندوں تک پہنچے کسی طریقے سے. اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسی مجالس ہونے لگی ہیں جن میں دروازے محدود ہیں, صرف خاص رشتے داروں کے لیے, انہیں چند دوستوں احباب کے درمیان, رشتے داروں کے درمیان وہ تبرک تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. انہیں چند لوگوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ یہ کہ یہ غریب غربا تک پہنچانا چاہیے تھا, اس کے ذریعے سے لوگوں کو باعزت طریقے سے کچھ وسائل مل جانے چاہیے تھے. ایک تبرک کے کا تقدس ہے کہ امام کے نام پر تقسیم ہو رہا ہے, ایک وہ تقدس ہے, یہ بہت پازیٹیو چیز ہے, یعنی اس کے اندر کچھ برکتیں ہیں وہ ہم قبول کرتے ہیں, تبرک ہے اس کے اندر برکت ہے. لیکن اس برکت کا صحیح فائدہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جن کو اس کی ضرورت بھی ہے, ان تک پہنچنا چاہیے. اور اگر ہم نے کچھ ایسے دروازے کھڑے کر دیے جس میں ہم ہیں جو اس تبرک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ان تک نہیں پہنچ رہا, جو غریب غربا ہیں جو محتاج ہیں ان تک پہنچنا چاہیے تھا, تو ہم غلطی کر رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہم بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ جیسے ہی تبرک کا ٹائم آتا ہے کچھ لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھا کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یہ غلط ہے. نہیں, غلط نہیں ہے, صحیح ہے. اگر کوئی واقعہ نہیں اندر آتا, صرف سید الشہداء کے دسترخوان سے کھا کے ہی چلا جاتا ہے تو کھا کے چلا جائے, ہمارا نزدیک غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہیں بیٹھنا چاہتا, پیغام کو نہیں سننا چاہتا, کوئی بات نہیں, نہیں پیغام سننا چاہتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سید الشہداء کے نام پہ پیٹ بھر جائے, تو ٹھیک ہے پیٹ بھر جائے, ہمارا نقصان نہیں ہے اس کے اندر. آپ مت سوچیے اس میں ہمارا کوئی نقصان ہوگا, اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. کتنی روایات موجود ہیں اہل بیت رات کی تاریکی میں جب کوئی ان کو نہیں پہچان سکتا تھا, شہر کے چوراہوں پہ جاتے تھے, غریب غربا جو سو رہے ہوتے تھے ان کے نیچے روٹی رکھ کے چلے جاتے تھے. اب وہ لوگ جو سو رہے ہوتے تھے ان کو پتا چلتا تھا کہ روٹی کون رکھی گیا ہے؟ کبھی بھی نہیں, نہیں جانتے تھے روٹی کس نے رکھی ہے. کیا اس سے کوئی نقصان ہوا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہوا. بس اگر کوئی ہم سے کہے کہ بھئی یہ لوگ آئے اس سے تبرک لے کے چلے گئے, انہوں نے مجلس تو سنی نہیں, میں کہوں گا نقصان نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس کا پیٹ پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے, صرف مزے لینے کے لیے اندر آیا ہے, ہاں اس وقت پر فکر کرنی پڑے گی. لیکن غریب غربا آئیں اس میں فکر کی کوئی گنجائش نہیں ہے, آنے دیں. بس میں نے تین کیٹیگریز میں سمجھ میں آتی ہیں. ایک آدمی ہے جو تبرک کے نام پہ اندر آیا ہے, کھانا لینے آیا ہے کیونکہ یہ تبرک ہے امام حسین کے نام پر, ضرور اندر آئے اور لے کے جائے. ایک وہ آیا ہے کہ جو غریب غربا میں سے ہے, پیغام سننا نہیں چاہتا ہے, پیٹ بھرنا چاہتا ہے, یہ بھی ضرور آئے چاہے پیغام نہ سنے, آئے پیٹ بھرے اور چلا جائے. ہاں ایک گروپ وہ ہے جس کا پیٹ پہلے سے بھرا ہوا ہے, پیغام بھی نہیں سننا ہے, صرف لذت کے لیے اندر آیا ہے, اس کو میں کہوں گا یہ فالتو کلاس ہے بالکل. اس کلاس کو اگر کوئی روک لے تو روک لے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ جو کسی مجبوری کے تحت ہمارے پاس آ گیا کہ کم سے کم پیٹ بھر جائے, یہ بہت خوش آمدید کہنا چاہیے اس کو, اس تک پہنچنا چاہیے تبرک کو. بس بعض اوقات مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے, پتہ نہیں میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں جسارت کر کے, مجھے بعض اوقات یوں احساس ہوتا ہے جیسے بعض ہمارے مجالس کے اندر تبرک یہاں نہیں تقسیم ہونا چاہیے, تبرک کہیں اور تقسیم ہونا چاہیے, بلوچستان میں تقسیم ہونا چاہیے, انٹیگریشن میں تقسیم ہونا چاہیے. ہم لوگ بعض اوقات یہاں ایسی جگہوں کے اوپر تبرک دے رہے ہوتے ہیں جہاں پہ واقعی کوئی سینس سمجھ میں نہیں آتی تبرک دینے کی, وہاں پہ جا کے دیں گے واقعی ضرورت بھی پڑ رہی ہے اور وہاں پہ سید الشہداء کی مجالس ہوتی بھی کم ہیں. اگر کریں گے تو ایسا نہیں کہ وہاں بہت ہو رہی تھیں اور ہم نے کچھ کم کیا. البتہ یہ کہ اس کا بندوبست ہونا چاہیے, کچھ لوگ اس کے اوپر معمور ہونے چاہیے, ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ آپ اس کا بندوبست کرائیں, شاید میں فوری طور پہ نہیں کر سکوں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو اس کام کو کر سکتے ہیں, ان سے رابطہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ کام مستقل پیمانے پہ انجام پائے. میں نے دو پسماندہ صوبوں کی مثال اس لیے دی کہ وہ مشہور ہیں اس وجہ سے, پسماندگی کی وجہ سے, ورنہ ممکن ہے کراچی کے اندر بہت سارے ایسے حصے ہوں گے, علاقے ہوں گے جو پسماندہ ہوں گے, جہاں پہ واقعی ذکر سید الشہداء کم ہوتا ہوگا اور اس تبرک کی وہاں پہ نیاز مندی زیادہ ہوگی, وہاں پہنچنا چاہیے. یہ شیعت کا خاصہ ہے. میں سوچتا ہوں یہ فخر ہوگا اگر یہ مشہور ہو جائے کہ شیعہ معاشرے کے غریبوں کو سنبھال لیتا ہے, یہ فخر کی بات ہے ہمارے لیے. اگر ایسا مشہور ہو جائے کہ شیعہ کی مجالس نے, اہل بیت کے ماننے والوں کی مجالس نے غریبوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, بہت اچھی بات ہے, مشہور ہو جائے, اچھی بات ہے, ایسا ہونا چاہیے. حتی الامکان کوشش کریں ہمارے وجود سے معاشرے کے کمزور پسی ہوئے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے, کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچنا چاہیے. ایک میرے اور آپ کا وہ کام ہے جو لمبی مدت کا کام ہے. مثال کے طور پر ہمیں مدارس بنانے پڑیں گے, ہمارے پاس تعلیمی ادارے ہونے چاہیے, مضبوط تعلیمی ادارے ہونے چاہیے, مضبوط مدارس ہونے چاہیے, مضبوط ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے, ہمارے پاس جابز کے لیے کچھ ادارے ہونے چاہیے، ہمارے پاس یقیناً بہت ساری چیزوں کے ادارے ہونے چاہیے، یہ ہماری لمبی مدت کی ضرورتیں، لیکن قطعاً ہمارے پاس کچھ جگہیں ضرور ایسی ہونی چاہیے جہاں پر فوری مصیبت کے مارے پہنچ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں، اس سے ہمیں نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. مثلا فرض کیجئے میں نے ایک ادارہ کھولا ہے جس کے اندر میں لوگوں کو جاب دلاتا ہوں، ہر آدمی کو جاب نہیں ملے گی، پھر بھی کچھ لوگ بے روزگار رہ جائیں گے، وہ جو بے روزگار رہ جائیں گے ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ بس کچھ ادارے ہمیں ایسے ضرور چاہیے کہ جہاں پر اس کام کو ہم انجام دے سکیں. اور میں بار بار عرض کروں گا، یہ جو شیعت کے ارتقائی مراحل رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا عنصر یہی ہے، آج اس کی کامیابی ثابت ہو گئی ہے ہمارے سامنے، اس کی کامیابی ثابت ہوتی ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مغربی ممالک کے بہت سارے محققین نے اس بات پر محنت کی ہے کہ حزب اللہ کا پیٹرن کامیاب کیوں ہے. ایک نیا پیٹرن تھا، دنیا کی مضبوط ترین آرمی کے سامنے ایک گروہ کھڑا ہو اور کامیاب ہو جائے، ایک بالکل نیا پیٹرن تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. اچھا وہ قوم بھی ایسی قوم ہے جس کا سابقہ بہت اچھا نہیں تھا، 30 سال پہلے اچھی پوزیشن میں نہیں تھے، ان لوگوں نے یہ کام کیسے کیا؟ اس کے اوپر بہت تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ کام ہوتا ہے. پھر ایک اور کام یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ فلسطین میں بھی ایک گروہ بنا، وہ بھی کامیاب ہو گیا. ان دونوں کے اندر کچھ چیزیں مشترکات ہیں. اس نے لوگوں کو بہت ہوشیار کیا مغربی ممالک میں کہ بھئی یہ دو پیٹرن کامیاب کیسے ہوئے، تو ان دونوں کے پیچھے ایک مشترکہ پیٹرن نظر آیا، وہ یہ کہ یہ جو گروہ تھے ان کا سوشل ویلفیئر کا نیٹ ورک بہت اسٹرانگ تھا دونوں کا. اچھا یہ بات پتہ نہیں کتنے مغربی محققین نے ایکسیپٹ کیے کہ ہاں ان دونوں کے ساتھ یہ آسانی تھی کہ اگر ان کا سوشل نیٹ ورک اسٹرانگ نہ ہوتا تو یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں لے سکتے تھے. اور جب آپ اس کو تاریخ میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی جو آپ کے علماء نے ہمیشہ انجام دی تھی، اپنے آپ کو عوام سے نزدیک رکھا تھا، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ جس قوم کے اتنے دشمن ہوتے وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے بچ جاتی. اہل بیت کی نظر لطف ظاہر ہے کہ اس کے سوا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کچھ تربیت دی، ان شاگردوں کی ایک تربیت یہ تربیت تھی اپنے دوستوں کے کام آؤ، معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہو. عجیب روایت آپ کے سامنے عرض کروں، روایت موجود ہے کہ دو آدمی ایک بازار کے اندر لڑ رہے تھے، دونوں اہل بیت کے ماننے والے تھے، ایک تیسرا ماننے والا جو نامی گرامی تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ یہاں امام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ نزدیک آئے. انہوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کو مجھ سے کچھ طلب کرنا ہے، یہ کہتا ہے اس کو مجھ سے پیسے چاہیے اور میں انکار کرتا ہوں کہ اس کی طلب صحیح نہیں ہے، اس کو پیسے نہیں چاہیے. کہا جھگڑا کس بات پہ؟ بس پیسے کے اوپر جھگڑا ہے. کہاں پیسے کے اوپر جھگڑا؟ کتنے پیسے؟ جو مجھے یاد آتے روایت میں 400 درہم کی بات تھی تقریباً. سمجھ لیجیے 400 درہم ٹھیک ٹھاک بنتا ہے، یعنی اس زمانے کے حساب سے کئی مہینے کا خرچہ بن جائے گا، کئی مہینے کا خرچہ رفلی میں اس کا کہوں کی خدمت میں. کہا اتنے کا مسئلہ ہے؟ کہنے کا کوئی بات نہیں، اگر معاملہ صرف پیسے کا ہے میں تمہاری مشکل حل کرتا ہوں، تم لوگ دوستی کر لو. کہا پیسے کیسے حل ہوگا؟ کہا میں 400 درہم دوں گا، جو کہہ رہا ہے کہ اس کی طرح میں اس کو 400 درہم دیتا ہوں، اس کی اور تو کوئی چیز نہیں ہے نا تمہارے ساتھ. کہا نہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا، معاملہ ختم. اس نے کہا تم کیوں دو گے؟ اجنبی آدمی ہو تم، تمہارا ہمارے جھگڑے سے کیا تعلق ہے؟ اس تیسرے آدمی نے کہا کہ مجھے امام نے خاص کر پیسے دیے اس بات کے لیے کہ دو مومنین بازار میں جھگڑا کرتے ہوئے نظر آئے، معاملہ پیسے کا ہو، پیسہ دے کے معاملہ ختم کرو، مومنین جھگڑتے ہوئے نظر نہیں آنے چاہیے. جو امام قبول نہیں کر رہا کہ اس کے دو ماننے والے بازار میں جھگڑتے ہوئے نظر آئے ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کیا وہ قبول کریں گے کہ ان کا ماننے والا بازار میں مانگتا ہوا نظر آئے؟ قبول کریں گے کہ ان کا ماننے والا مصیبت کے مارے دشمنوں سے مدد مانگتا نظر آئے؟ نہیں قبول کریں گے، طے شدہ بات ہے کہ قبول نہیں کریں گے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو انہوں نے انجام دی ہے، وہ ذمہ داری تو ہمارے اوپر ہے. یہ میں نے صرف اس گروہ کے لیے عرض کیا کہ جو اہل بیت کے ماننے والے تھے, اور وہ جو خود کرتے تھے جس میں ماننے والوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے نہ ماننے والوں کو پہنچاتے تھے, وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ہمیں معاشرے پہ کام کرنا پڑے گا, سوشل نیٹ ورک ہمارا ہونا چاہیے, اور اس سوشل نیٹ ورک کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے معاشرے کے عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے, عام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے. لہذا یہ شاید صحیح نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں گے جس میں کلوز لوپ پہ کام ہوگا, صرف ہم کو فائدہ پہنچے گا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس کا فائدہ سب کو پہنچے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں ہمارے وسائل کم ہیں, ہم ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتے, تو ہم کچھ جگہوں کے اوپر محدود کام کریں گے جس میں ہم صرف ہم تک پہنچائیں گے فائدے کو, اور کچھ چیزوں میں عمومیت کے ساتھ کام کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم محدود وسائل کی وجہ سے یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں, لیکن کم از کم کوشش یہ کریں کہ یہ تصور نہ بنے کہ یہ لوگ صرف اپنے اپنے کی سوچ رہے ہیں. نہیں, یہ تصور نہیں بننا چاہیے. معاشرے کے جو مصیبت زدہ لوگ ہیں وہ تصور کریں کہ شیعہ سب کے لیے سوچتے ہیں. ضروری ہے کہ ہماری طرف سے یہ تصور ہو. یاد ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, تبرک کے نظام سے سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے, سب کو فائدہ پہنچے, چاہے وہ جو ماننے والے ہیں چاہے وہ جو ماننے والے نہیں ہیں, اور اس کے اوپر محنت دکھائیں. بدقسمتی سے ہم نے اپنی بعض ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیا, اور کچھ اور لوگوں نے احساس کیا کہ ان کو اس گیپ کو فل کرنا ہے, انہوں نے اس کو فل کرنے کی کوشش کی ہے, اس خاطر ہم مصیبت میں پھنسے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا انسان محترم کہ ہم نے کوئی غلطی نہ کی ہو اور ہم پاکستان میں مشکل میں پھنسے ہوں, کہ نہیں ہو سکتا. ہم نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ان حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. البتہ میں جانتا ہوں کہ دشمنوں نے کیا کیا دشمنیاں کی ہیں, لیکن یہ دشمن ہمیشہ رہے ہیں, کہ بنی عباس بنی امیہ کی شکل میں ہمیشہ رہے ہیں, اس سے بدتر بھی رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مثلا کوئی یہ کہے پاکستان میں آج شیعہ کو جو کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے سب کا سب دشمنوں کی طرف سے ہے. ہاں, دشمنوں کی طرف سے تو ہے, لیکن ہم نے بھی کچھ غلطی کی ہے, ہماری بھی کچھ غلطیاں ہوں گی. اور میں پھر عرض کر رہا ہوں, کوئی یہ نہ کہے کہ میں دشمنوں کو نظر انداز کر رہا ہوں, نہیں, وہ سب تو ہے, لیکن ہماری طرف سے بھی کوئی کوتاہی ہے. کوتاہی کیا ہے؟ جو میں نے ایک کوتاہی آپ کی خدمت میں عرض کی, ہم نے معاشرے غریب غرباؤں کا خیال نہیں کیا. ہمیں اب خیال کر لینا چاہیے. البتہ الحمد للہ رب العالمین, کچھ جگہوں کے اوپر اب ہم لوگوں کا رد عمل بہتر ہونے کی طرف گیا ہے, شاید ہمارے درمیان آگہی بڑھ رہی ہے. مثلا جب زلزلہ آیا تو واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھرپور کوشش کی, اور اپنی کوشش کے ذریعے سے دور دراز کے لوگوں تک پہنچے. الحمدللہ اس مصیبت کے موقع پر لوگوں کا ساتھ دیا ہے, سیلاب کے موقع پہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. اور یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں ایک جملہ اور چند جملے اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں. بعض اوقات میڈیا یا کچھ لوگ ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے باہر کی امداد سے مشکل حل ہوئی ہے. میں آپ کی خدمت میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر سیلاب کے نتیجے میں 2 کروڑ لوگ اپنی جگہ سے ہٹے تھے, ڈسپلیسڈ ہوئے تھے, بیرونی امداد سے مشکل حل نہیں ہوئی ہے, قطعاً حل نہیں ہوئی ہے. زیادہ تر آسانی جو آئی ہے, زیادہ تر جو امداد کی ہے, وہ پاکستانیوں نے خود ایک دوسرے کی ہے. آپ پاکستان کے عوام کو کم مت سمجھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر امریکہ نے $500 ملین دے دیے تو اس سے 2 کروڑ انسانوں کا پیٹ بھر گیا. آپ خود تصور کریں, 2 کروڑ انسانوں کو کھانا کھلانا ہو آپ کو, جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوئے ہوں, کتنا پیسہ چاہیے اس کے لیے؟ اس کے لیے بیرونی امداد سے کم حل ہو سکتا تھا کیا؟ اور یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ بیرونی امداد خود ایک دھوکہ ہوتی ہے. مثلا اگر وہ $500 ملین دیں گے, اس کے ساتھ اتنی چیزیں اپنے خرچے کی طے کر لیں گے اسی میں سے, کہ جو نیٹ اماؤنٹ آپ کو ملے گی وہ کچھ ملین ڈالر کے سوا کچھ نہیں ہوگی. مثال کے طور پر لاجسٹک کا خرچہ وہ اسی میں سے نکالیں گے, اپنے پرسنل کا خرچہ اسی میں سے نکالیں گے, جو کچھ سروسز دینے اس کا خرچہ بھی اسی میں سے نکالیں گے, پھر وہ جو نیٹ اماؤنٹ آپ کو دیں گے پھر آپ دیکھیے وہ کتنی ہے ایکچولی, تو آپ حیران رہ جائیں گے. مثال کے طور پر اگر وہ بسکٹ کا ایک ڈبا بھی دیں گے تو وہ جو $500 ملین کا اعلان کیا تھا اس کے پیسے بھی اس میں سے نکالیں گے وہ, اور ان کی جو بھی چیز ہوگی وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ اگر وہ پیسے ہمیں دے دیتے تو اس سے 10 گنا زیادہ ہم خرید لیتے. مثلا اگر ان کی ایک گاڑی چل رہی ہوگی تو اس کے سارے کرایہ آپ نے دینا ہے, اسی امداد میں سے جس کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ ہم نے قوم کو دیا. ایکچولی سارا کا سارا واپس جا رہا ہوتا ہے. اور بہت کم اماؤنٹ ہوتی ہے جو پبلک کے اوپر واقعی خرچ ہو رہی ہوتی ہے. اس اعتبار سے اگر کوئی مجھ سے پوچھے یہ 2 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کو مہینوں کس نے کھلایا ہے, تو میں عرض کروں گا پاکستان کی غریب عوام نے کھلایا ہے. آپ مت سمجھیں کہ یہاں پہ یہ سب لوگ کرپٹ ہیں. ہاں بہت کرپشن ہے, عہدیداروں کے اندر کرپشن بہت ہے, اس سب کے باوجود اس عوام کے اندر درد ابھی بھی موجود ہے, جذبہ ابھی بھی موجود ہے. نہ ہوتا تو ہم یہ نہیں جھیل سکتے تھے. یہاں لاکھوں کی لاشیں پڑی ہونی چاہیے تھیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ, جس اعتبار سے تباہی آئی تھی, لیکن نہیں ہوا. الحمدللہ رب العالمین لوگوں کی جانیں بچ گئیں, گرچہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ لوگ مر رہے ہوں گے. ظاہر ہے ہمارے پاس تقریباً ہر روز اخبار کے اندر آتا ہے کہ مثال کے طور پر کیمپس کے اندر بچے سردی سے مارے گئے کیونکہ سخت سردی پڑی اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر گئے. اسی دوران میں کرپشن بھی ہوا ہے. مثال کے طور پر سیلاب زدگان کے لیے کچھ پیسہ آیا, کچھ چیزیں آئیں جو لوگوں نے لوٹ کے لے گئے اور بازار میں جا کے بیچ دی. یہ بھی ہوا ہے, اخباروں میں یہ بھی آتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود عوام کا اپنا ایک کردار ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے. الحمدللہ اچھا کیا ہے, اس سے بہتر ہونا چاہیے, ہماری امیج اس سے بہتر ہونی چاہیے, اور اس کے ذریعے سے کامیابی نصیب ہوتی ہے ہمیں. جو پوائنٹس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں نظر آتے ہیں وہ یہ کہ ان کے ذریعے سے آگے بڑھیں, ان کو اداروں کی شکل میں لے کر آئیں. الحمدللہ آپ کے اپنے علاقے کے اندر اچھے ادارے بنے ہیں, الحمدللہ تعلیمی ادارے بھی ہیں, صحت کے حوالے سے بھی ہیں, لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں معاشرے میں پھیلانے میں کمی کا سامنا ہے. معاشرہ احساس نہیں کر پا رہا کہ ان اداروں کے ذریعے سے ان کو کیا ملنا ہے. تو تھوڑا سا اور کوشش کر کے دیکھیں کہ شیخ کے نام پر, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو مدد ملے. بعض ادارے بہت خوبصورت دیکھے ہم نے, مثلا میں لاہور کے ایک ادارے کا تذکرہ کرتا ہوں. انتہائی غریب غربا کے علاقے کے اندر ایک کلینک ٹائپ کا جو بعد میں بڑھ کے ہاسپٹل بن گیا, جو شروع میں 5 روپے کی پرچی پہ علاج کرتا تھا اور روزانہ 250-300 مریض وہاں پہ آتے تھے اور اس 5 روپے کی پرچی میں دوائی بھی شامل ہو جایا کرتی تھی. اس کے بعد کئی سال تک اسی طریقے سے علاج ہوتا رہا اور وہ ادارہ چلتا رہا. اور اس ادارے کا نام اہل بیت اطہار کی شخصیتوں میں سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے نام پہ رکھا گیا. معمولاً ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسے ادارے بنتے ہیں تو اس کے اندر پروفیشنلزم نہیں ہوتا. اس کے اندر مثال کے طور پہ صفائی ستھرائی اتنی نہیں ہوگی, اس کے اندر پھر جو آئے گا اس کی کیئر نہیں کی جائے گی اتنا زیادہ کیونکہ وہ کم پیسے کے اوپر آیا ہے. کمال یہ ہے کہ اس میں پروفیشنلزم ڈال دیا جائے. کمال یہ ہے کہ پھر آپ کام کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے کرنے کا حق ہے, اور اس ادارے نے اس طرح سے کر کے دکھایا. الحمدللہ اس طرح کے ادارے اور اسی طرح جو کراچی کے اندر بھی الحمدللہ اہل بیت کے ماننے والوں نے اس ٹائپ کے کچھ ادارے بنائے, ان کی تعداد پھیلنی چاہیے تاکہ ہماری امیج معاشرے کے سامنے ثابت ہو, اور یہ کاموں میں سے ایک کام ہے. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت جب سید و سردار تشریف لائیں گے, غریبوں کے بے نواؤں کا ایک سہارا ہیں وہ. وہ اپنے حیات طیبہ میں بھی ایسے ہی تھے, عصر ظہور کے اندر بھی ایسے ہی تھے, عصر غیبت میں بھی ایسے ہی ہیں. ہمیں اس امیج کو کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہوگا, اور اچھے موقع ہیں. نہیں معلوم اس کو اور کس حد تک بیان کرنا اور زیادہ یہاں پہ ممکن ہے. پاکستان ایک عجیب صورتحال سے گزر رہا ہے, آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ جو کچھ مہنگائی کی صورتحال ہے, یہاں پہ لوگ کچھ جو درآمد کی کمی کی صورتحال ہے, جو کچھ جاب لیس ہونے کی صورتحال ہے, پاکستان ایک عجیب وقت سے گزر رہا ہے. اس میں بہت سارے غریب غربا ہوئے ہیں جن کی غربت اعلان ہوئی بھی ہے, لیکن نہیں معلوم کتنے غریب غربا ہوئے ہیں جن کی غربت اعلان نہیں ہوئی بھی. ان تک کون پہنچے گا؟ اصل مشکل وہاں پر ہے. جن کی غربت اعلان ہوئی بھی ہے وہ ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, جن کی غربت اعلان نہیں ہوئی بھی وہ ہاتھ کیوں نہیں پھیلا سکتے, ان تک کیسے پہنچا جائے گا؟ لہٰذا اگر میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جس میں میں کہوں جس کو کھانا چاہیے وہ یہاں تک آ جائے, تو اس کا مطلب ہے میں اس کلاس کو ایکسپلور کر رہا ہوں جس کی غربت اعلان نہیں ہوئی ہے, جس نے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کیا ہے, اس تک کیسے پہنچا جائے گا؟ ہمارے یہاں کچھ ادارے ایسے رکھنے پڑیں گے جو ان لوگوں تک پہنچیں جنہوں نے مانگنے کی طاقت نہیں دکھانی ہے. یعنی میں اس کو طاقت کہہ رہا ہوں, اصل میں در حقیقت مانگنے کی بے عزتی نہیں دکھانی انہوں نے, وہ اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے. تو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس گروہ تک پہنچنا پڑے گا کہ جو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے, کسی صورت میں نہیں پھیلانا چاہتے. بعد میں پھر دوبارہ عرض کروں گا, تبرک بہت اچھا وسیلہ تھا ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو عزت نفس محفوظ رکھنا چاہتے ہیں, یہ بہت اچھا وسیلہ تھا. لیکن ظاہر ضروریات زندگی صرف کھانے کے اندر محدود نہیں ہے اور ہر وقت تبرک بھی فراہم نہیں ہے اور موجودہ زمانے کے اندر پیچیدگی بہت زیادہ ہے. تو ہمیں کیسے سوچنا پڑے گا, مثال کے طور پر اس وقت پاکستان کے اندر اگر 16 کروڑ آبادی ہے, 16 کروڑ آبادی میں نہیں معلوم کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو با عزت ہوں گے, نہیں پھیلانا چاہتے ہاتھ لیکن مصیبت میں مارے ہوں گے. یہاں پر وہ جگہ جہاں ہمیں اپنی مہارت کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا, اب یہاں پر یقیناً کچھ لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, ہم نے بہت دفعہ کام کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے اندر بہت دفعہ دھوکہ ہوا ہے. ہاں, یقینی بات ہے کہ دھوکہ بھی ہو, اگر ہماری جان پہچان میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان تک پہنچیں کسی طریقے سے, ان کا خیال کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ میں نے حزب اللہ اور حماس کی مثالات کی خدمت میں عرض کی, ان کے کارناموں سے ایک کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شہدا کا خیال کیا, انہوں نے اپنے شہدا کا خیال کیا. اب یہاں پہ ممکن ہے پھر کسی کے اعتراض کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گی. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں پتا ہے کہ جو انجانے میں شہید ہو گئے, صحیح شہادت کا ارادہ نہیں رکھتے تھے لیکن کسی واقعے کے اندر موجود ہونے کی وجہ سے مارے گئے اور شہید کہلائے. کیا خدا نہیں جانتا کہ کس کو کس طریقے سے اس نے جان دی ہے؟ بلاخر جان تو دی ہے, بلاخر جان گئی ہے, بلاخر کچھ بچے یتیم ہو گئے, کچھ خواتین بیوہ ہو گئی, کیا ان کی ذمہ داری نہیں آئے گی ہمارے اوپر؟ حتیٰ ایک ٹریفک حادثے میں کوئی آدمی مارا جائے, اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے. یہ تو کوئی واقعے کے اندر شہید ہونے والا آدمی ہے. حتمن میں آپ کی خدمت عرض کروں, ہم لوگ ذمہ دار ہیں ان سب کے مقابلے میں, ان سب کے مقابلے میں ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ وہ گروہ ہے جس کے لیے ہم اور آپ انتظار نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ دوسروں کے گھروں پہ جا کے مانگیں گے تب ہم ان کی مدد کریں گے. میں کون, نعوذ باللہ, یہ برا وقت نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ برا وقت نہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالی کہ یہ لوگ دوسروں سے آ کر مانگنے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے پہلے ان تک پہنچ جائیں کسی طریقے سے. لہٰذا ہمارے پاس ایک واقعہ موجود ہے کہ اہل بیت کے ایک صحابی کے پاس دوسرا صحابی آئے اور ان سے کچھ پیسے کی مدد مانگی. جب مدد مانگی انہوں نے دے دیا اور رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ تم دے کے رو کیوں رہے ہو, اگر پیسہ دینا اتنا ہی سب کا تو نہیں دیتے. کہا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اس کو مانگنا کیوں پڑا مجھ سے, میں اتنا بے خبر کیوں تھا. ایک مرض تقریب نے اپنے کسی طالب علم کو بلوایا اور اس کو بلا کے کہا کہ مجھے پتا چلا تمہارے ہمسائے میں ایک شخص رہتا ہے جو اتنے وقت سے بھوکا ہے اور تم آرام سے کھانا کھاتے ہو. کہا کہ آغا میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتا نہیں تھا. کہا کہ اگر پتا ہوتا تو کافر ہوتے پھر تم, اگر تمہیں پتا ہوتا کہ یہ بھوکا ہے اور پھر بھی تم کھانا کھا رہے ہوتے پھر تو تم دین سے باہر ہوتے. پھر اس کا مطلب ہے میرے نزدیک یہ کہ نہیں پتا, اس پہ غصہ ہے مجھے کہ پتا کیوں نہیں ہے, تمہیں پتا کرنا چاہیے تھا. جان بوجھ کر نہیں کرتے تو پھر تم نزدیک دین سے باہر ہو. عذر نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا ہمیں نہیں پتا. کوشش کریں, معلوم کریں, کچھ نہ کچھ تو خبر گیری کریں تو ہم پورے پاکستان کی ذمہ داری شاید آپ نہ لے سکیں, کم سے کم اتنا کوشش کریں کہ آپ کی جان پہچان میں لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ اس مصیبت میں مبتلا نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو اطمینان کریں. یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں, ان چیزوں نے اس قوم کو زندہ رکھا ہے کہ ہم دوسروں کا ساتھ دیں اور یہ فضیلت ہے. ہمارے پاس کتنی روایات موجود ہیں کہ مثلا ایک روایت کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو گویا جتنے اس کے سر پہ بال ہوتے ہیں خدا نمتال اس کے برابر جزائے حسنہ اچھے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر لکھتا ہے. خدا نمتال نے وعدے کیے ہیں, ان کاموں پہ کیوں خدا نمتال نے وعدے کیے ہیں؟ اور اس میں عجیب پہلو ہے مجھے کہ اگر آپ کسی ایسے کمزور مسکین مستحق شخص کی پرواہ کرتے ہیں کہ جو اس بات کا مستحق تھا کہ اس کی پرواہ کی جائے, تو گویا آپ اللہ کی ربوبیت کے سائے کے اندر شامل ہو گئے. وہ اللہ رب ہے, وہ پالنے والا ہے, اور آپ نے چند لوگوں کو پالنے کی کوشش کی ہے, تو گویا خدا تعالیٰ کی نمائندگی میں آپ نے اس کام کو انجام دیا. بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ کی نمائندگی میں اس کام کو انجام دیا گیا. حضرت محترم, یہ راز ہے ہماری وسعت کے, یہ راز ہے ہماری بقا کے. ان پہ محنت کرتے رہیں گے, قوم کو ترقی کو آتے دیکھیں گے. پوری دنیا آپ کے سامنے ہے اس وقت. اہل بیت کے فضائل کے اوپر ایک طرف سے توجہ کرنا ہے, اپنی زندگیوں میں عمل کرنا شروع کر دیں. آپ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں, آپ اور ہم ان کو فخر سے بیان کرتے ہیں. آپ اور ہم واقعہ کربلا کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حور کا لشکر سید الشہداء کے لشکر کے سامنے آیا, تو حور دشمن بن کے آئے تھے, لیکن سید الشہداء نے فور اس بات کو احساس کیا کہ حور پیاسے ہیں. سید الشہداء نے حضرت عور سے کہا کہ اے حور, تمہارے ہونٹ خشک کیوں ہیں؟ گرچہ دشمن بن کے آئے تھے, راستہ روکنے کے لیے آئے تھے. سید الشہداء نے ان کے راستہ روکنے کو نظر انداز کیا, فرمایا کہ تمہارے ہونٹ خشک کیوں ہیں؟ کہا کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے, ہم راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے, اور پانی ہمارے پاس نہیں تھا, اس وجہ سے ہم پیاسے ہیں. سید الشہداء نے دشمنی کے باوجود کہا کہ ہم مزید بات نہیں کریں گے, اپنے لشکر کو اعلان کیا کہ ہزار کے لشکر کو پانی پلائیں. سید الشہداء کا لشکر بہت چھوٹا سا تھا, ان کے پاس جو پانی تھا وہ ان کی اپنی ضرورت کے بارے میں تھا, ان کی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھا. لہذا سید الشہداء کے لشکر میں سے کچھ افراد آئے, انہوں نے کہا کہ مولا, اگر آپ نے اس دشمن کے ہزار کے لشکر کو پانی پلا دیا, تو جتنا پانی ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر شاید ہم پیاسے رہ جائیں گے. اور بعد میں عیناً ایسا ہی ہوا, ان دشمنوں نے سید الشہداء کے لشکر کو پیاسا کر دیا. لیکن اس موقع پہ سید الشہداء نے ارشاد فرمایا کہ ہم خاندان نبوت لوگوں کو پیاس کے عالم میں ترک نہیں کرتے, ہم ان کی پیاس کا بندوبست کرتے. یہ مسلسل سنت تھی. خدا نے نہیں معلوم کربلا کو کس طرح سے رکھا ہے, مسلسل سنت تھی. نبی اکرم کے زمانے میں یہودیوں کے محاصرے میں ایک موقع آیا تھا کہ پانی بند کر دیتے تو یہودی قلعہ تسلیم ہو جاتا. لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ہم باہر ہیں, یہودی قلعے کے اندر ہیں, اگر ہم باہر سے پانی کاٹ دیں گے تو یہودی تسلیم ہو جائیں گے. فرمایا نہیں, ہم کسی زندہ کا پانی بند نہیں کریں گے. جنگ لڑو, اگر جنگ لڑ کے کامیاب ہو سکتے ہو تو کامیاب کرو, پانی بند نہیں کریں گے. تو مسلمانوں کی نظروں کے سامنے پانی بہ کر قلعے کے اندر جاتا تھا, جس کو پی کر ان کے دشمن ان پہ حملہ کرتے تھے, لیکن اس پانی کو انہوں نے بند نہیں ہونے دیا, پانی کو جاری رکھا. پھر جنگ سے تین میں معاویہ بن ابو سفیان کا قبضہ ہوا پانی کے اوپر. ایک موقع کے اوپر اس نے اہل بیت اثار علیہ السلام امیر المومنین کے لشکر کے سامنے پانی کے اوپر قبضہ کیا. امیر المومنین نے خطبہ دیا اور اپنے ماننے والوں کو کہا کہ تمہیں اگر جان چاہیے تو حملہ کرو اور پانی کے اوپر قبضہ کرو. جب پانی کے اوپر قبضہ کر لیا, فرمایا اب پانی کو کھول دو, دشمن بھی پانی لے لے. کہا جب ان کا قبضہ تھا تو انہوں نے پانی بند کیا تھا, اب ہمارا حق نہیں کہ جب ہم نے قبضہ کیا تو ہم نے لڑ کے قبضہ کیا ہے, اب ہم پانی بند کریں گے. فرمایا نہیں, ہمارا حق نہیں ہے, جو زندہ ہے اس کا پانی نہیں روکیں گے. وہ اللہ کے نبی نے کیا, یہ امیر المومنین نے کر کے دکھایا. اس کے بعد خود سید الشہداء نے جب حور کا لشکر آیا تو ہزار کے لشکر کو پانی پلا دیا, لیکن جب ان کی باری آئی تو سکینہ کو بھی پیاسا رکھا, علی اصغر کو بھی پیاسا رکھا, انہوں نے یہ ظلم کیا اہل بیت اثار علیہ السلام کے ساتھ. سید الشہداء پانی کے معاملے میں کتنے حساس تھے. ایک عجیب واقعہ پیش آتا ہے حور کے لشکر میں. حور کے لشکر میں ایک آدمی تھا جو پیاس سے بہت نڈھال ہو گیا تھا, دور دور رہ جاتا ہے, لشکر آگے جاتا ہے, یہ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے میں نے ایک موقع پر بہت دور سے دیکھا کہ میرے لشکر کو پانی مل گیا ہے. یہ حور کے لشکر کا ہے, آہستہ آہستہ آ رہا ہے, زمین کے اوپر گر گیا ہے, اپنے آپ کو رگڑ رگڑ کے آگے بڑھا رہا ہے. تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ لشکر کو پانی مل گیا ہے, تو میں نے اپنے آپ کو گھسیٹنا شروع کیا کہ میں کسی طریقے سے پانی تک پہنچ جاؤں تاکہ میری جان بچ جائے. کہتا ہے میں نزدیک پہنچا تو سب کو پانی پلانے والے لوگ کھڑے تھے جو پانی پلا رہے تھے, کسی نے نہیں دیکھا کہ میں بھی زمین کے اوپر پڑا ہوا ہوں اور مجھے پانی چاہیے. کہتا ہے میں نے دور سے دیکھا سید الشہداء ایک جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی میری طرف دیکھا. سید الشہداء نے کسی اور سے نہیں کہا کہ اس کو پانی پلائیں، خود پانی کا برتن اٹھایا اور اس آدمی کی طرف بڑھے تاکہ اس کو پانی پلائیں. کہتا ہے وہ میرے نزدیک آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے شخص تو پیاسا ہے، اگر اپنا چلو بنا دے تو میں تیرے چلو میں پانی ڈالوں گا تاکہ تو پانی پی لے. کہتا میں نے سنا اور اپنے ہاتھوں کو جوڑنے کی کوشش کی تاکہ میں چلو بناؤں اور امام اس کے اندر پانی ڈال دیں، میں پانی پی لوں. تو کہتا ہے میں اتنا کمزور تھا کہ میں اپنا چلو سنبھال نہیں سکا، میری ہتھیلیاں ہلتی نہیں اور پانی نیچے گر جاتا تھا. تو کہتا ہے امام نے کہا کہ تو پرواہ نہ کر، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تو منہ کھول دے میں تیرے منہ میں پانی ڈالوں گا. امام پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے کسی کو. کہتا میں نے پانی پینا شروع کیا تو چونکہ پانی بہت دیر کے بعد ملا تھا تیزی سے پانی پیا اور پھندا لگا، چونکہ اس کو ڈر تھا کہ امام چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ امام نے پھر مجھے اصرار کیا کہ آہستہ آہستہ پانی پیو، میں تمہیں پانی پلائے بغیر نہیں جاؤں گا یہاں سے. اور انسان بار بار سوچتا ہے کہ جو امام پلانے میں اتنا محنت کر رہا تھا کہ اس کے بچوں کا حق تھا کہ ان کو پیاسا رکھا جائے. اس پانی نے کیا کچھ کر دیا کربلا کے اندر. ہم لوگ بہت آسانی سے پیاس کی طاقت کو دیکھ سکتے ہیں، پیاس نے کتنا بڑا امتحان نکلوایا یہاں پر. یہ کہ مولا ابو الفضل عباس نہر فرات تک پہنچے، چلو میں پانی کو اٹھایا اور تمام تیر پیاس کے باوجود پانی نہیں پیا اور پانی پھر دے مارا. یہ وفا کی کوئی اور مثال ہے؟ سارا مولا ابو الفضل عباس کی شہادت کا نظام جو کچھ تصویر بنتی ہے وہ ساری پیاس کے اوپر چل رہی ہے. لہذا جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کے پاس صرف ایک حدف تھا، یہ پانی سکینہ تک کیسے پہنچے گا. جب ان کے بازو قلم ہو رہے تھے تب بھی ایک حدف تھا، پانی سکینہ تک پہنچنا چاہیے. اور جب وہ اس مشکیزہ کو لے کر چل رہے تھے بازو قلم ہو جانے کے باوجود، اور جب اس نے تیرے سے تب لگا اور پانی بہا، تب نہیں معلوم حضرت عباس کے اوپر کیا گزری ہوگی. کہ جس پانی کے امید میں سب کچھ ہو رہا تھا وہ پانی بہ گیا تھا. شاید یہی وجہ تھی، نہیں معلوم اس کے اندر کیا کیا راز ہوں گے، کہ مولا ابو الفضل عباس نے یہ قبول نہیں کیا کہ لاحیا کے ہو تک جائے. یہ پیاس بہت عجیب کام کر گئی. اور اس پیاس کا یہ عالم تھا کہ ظاہر ہے کہ سید الشہداء کے مسائل بہت زیادہ تھے، سید الشہداء کے مسائل بہت زیادہ تھے، لیکن جب چوتھے امام نے اپنے والد کی قبر مقدس تیار کی تو اس قبر کے اوپر صرف ایک مصیبت لکھی ہے، اور وہ لکھا ہے ہذا قبر حسین ابن علی الذي قتل عطشانا. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا. نہیں معلوم اس پیاس کے واقعات کو انسان کہاں کر دے گے. کہ مولا ابو الفضل عباس کی شہادت میں پیاس ملنے سے ہے، اسی طرح حضرت علی اکبر علیہ السلام کو واپس آنا اور اپنے والد سے کہنا کہ اگر ایک گھونٹ پانی مل جاتا تو میں دشمنوں کو زیاد کرتا. پھر اس پانی کا واقعہ ہمارے سامنے، اور جو کچھ ہم معمولاً پانی سے جانتے ہیں، پیاس سے جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شاید شام غریباں کے بعد پیاس ختم ہو گئی ہوگی، لیکن ایک لمحے کو احساس کریں جب ان ساری شہادتوں کے بعد بی بی زینب کے سامنے پانی آیا ہوگا تو ان مظلوموں نے کس دل سے پانی پیا ہوگا. اور جب مادر علی اصغر کے سامنے پانی آیا ہوگا کہ جس پہ ششماہ کے بھرا تھا، اس مظلوم پر کیسے پانی پیا ہوگا. لہذا اگر ہم یہ روایتیں سنتے ہیں اور لوگ سناتے ہیں کہ جب بی بی سکینہ کے سامنے پانی آیا تو میں نے کہا پہلے میں علی اصغر کو بلاؤں گی،
قدعین نے یہ روایات صحیح ہو رہا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جملات موجود ہیں اس طرح کے کہ جب بی بی سکینہ نے دیکھا کہ والد تو آ گئے چچا کا عالم بھی آیا ہے لیکن خود چچا نہیں آئے تو اپنے بابا سے بولے کہا کہ چچا سے کہو آ گئے پانی نہیں بہت ہوگی مجھے پانی نہیں چاہیے نہیں معلوم یہ پیاس کا معاملہ کیا تھا اور یہ پیاس کا معاملہ اتنا عجیب تھا کہ وہ نہر القمر جو دور تھی آج تک وہ باب الغنم میں پاس کے قدموں میں چلتی ہے پانی بہت عجیب تھا اب آپ ایک عجیب روایت ہے اللہ نقل صاحب نے اپنی ایک تقریر کے اندر اس کو دوبارہ پڑھا اور اس روایت کے اندر لکھا تھا کہ جی جو قافلے وہ سارا کوفہ سے شام تک گیا ہے اور کربلا سے کوفہ تک گیا ہے اس میں بھی بار بار پیاس آتی رہی ہے اور ایک موقع کو بیان کرتے ہیں کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پیاسی تھی وہ کچھ نہیں احبابوں سے پانی طلب کرتی ہے اور وہ بچپن پانی بہا دیتے ہیں تو پیاس نہیں بجھتی معلوم زندان کے اندر کیا بیتی ہے ایک بی بی سکینہ زندان میں رخصت ہوئی ہے نہیں معلوم پانی ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا لیکن پیاس
سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب پروردگارا تجھے آسہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما اے پاک پروردگار اہل بیت کی مظلومیت کے صدقے میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما اے پاک پروردگار منتقم خون کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانساروں وفاداروں میں قرار فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا سے زندگی کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين